الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسئلہ وغیرہ کا بیان ختم ہو چکا تھا کہ نہیں؟ مسئلہ موضوع پر پہلے کتاب الطہارہ میں وضو کا بیان چل رہا تھا. حدیث ہے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو بخاری اور مسلم نے روایت فرمائی ہے. عن عمران بن عثمان رضی اللہ عنہ دعا لوضوء فغسل کفیہ ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بیان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پانی وضو کا پانی مانگا، طلب کیا، بغسل کفیہ، اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں دونوں ہتھیلیوں کو ہاتھ کی ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا. دھویا یہ سنت ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ کی ہتھیلیاں تین مرتبہ دھوئی جائیں. ثم تمضمض، پھر انہوں نے کلی کی. مضمضہ کہتے ہیں عربی میں پانی کو منہ میں لے کر کے حرکت دینا، پانی کو حرکت دینا، منہ میں پانی ڈال کر کے نکال دینا، یہ بھی مضمضہ میں شامل ہے. لیکن اصل مضمضہ یہ ہے کہ پانی کو حرکت دے کر کے تاکہ اس کے اندر جو ایسی مکروہ چیزیں چھپی ہوں، پھنسی ہوں، وہ نکل جائیں، یا اسی طرح دانت وغیرہ کے ساتھ جو اس بدبودار قسم کی چیز ہو وہ نکل جائے. یہ اسلام کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ اس نے نظافت کی ہر پہلو پر حکم، نظافت کا حکم دیا. وسطن شتا، اور ناک میں پانی چڑھائی، پانی چڑھایا، وسطن کرا، پھر اس کے بعد پانی کو جھاڑا، پانی کو ناک میں ڈال کر کے پھر پانی جھاڑنا، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تم غسل وجہ ثلاث مرات، پھر آپ نے اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، تین مرتبہ کلی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑا، پھر اس کے بعد چہرے کو تین مرتبہ دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، پھر کیہنیوں تک دائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح تین مرتبہ دھویا، پھر مسح براسه، پورے سر کا مسح کیا. مسح براسه کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرے یا تھوڑا سا حصہ چھو لیا، یا جیسا کہ بعض فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم، سراسر یہ حدیث شریف کے خلاف ہے جس میں آیا ہے کہ دو ایک بال چھو لے تب بھی مسح ہو گیا. یہ چیز حقیقت میں اگرچہ انہوں نے آیت سے اس کا استدلال کیا ہے، لیکن آیت کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں آئی ہے. کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا کسی ایک حصے کا مسح کیا ہو. ہاں، اگر پگڑی رہی ہے اس صورت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کا مسح کر کے پگڑی کا مسح کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ پورے سر کا مسح کرتے تھے. جیسا کہ دوسری حدیث میں واضح طور پر بیان ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے سر کے پہلے حصے کا، اگلے حصے کا مسح کیا، یہاں تک کہ آپ پیچھے گردے تک لے گئے، پھر دونوں ہاتھوں کو آپ ناس کیا، یعنی پیشانی کے بال تک واپس لائے. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مسا کا طریقہ، اس کے بعد آپ نے اسی کے ساتھ کان کا بھی مسا کیا، یہ کہ شہادت کی انگلی کو کان کے سوراخ میں ڈال کر کے اور انگوٹھے سے کان کے اوپر کے حصے کا مسا کیا، یعنی مسا کا طریقہ جو ذکر ہے حدیث شریف میں یہ کہ اس طرح رکھا جائے، اور بعض صحابہ کے اقوال میں یہ بھی آتا ہے کہ کان کے جو گہرے حصے ہیں ان میں بھی شہادت کی انگلیوں کو گھمایا، دیکھیے کتنی صفائی کی بات ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر انگوٹھے سے کان کے اوپر کے حصے کا مسا کیا، یہ ہے جب حدیث کی دوسرے حدیث کی روشنی میں پورے سر کا مسا، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے الاذنان من الراس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وامسحوا بوجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الی الکعبہ، وامسحوا برؤوسکم، تو کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ راس کو صرف سر کو کہتے ہیں، کان کا حصہ اس میں داخل نہیں ہوگا، لیکن نبی حیاکم اللہ اسے اللہ اسے دوسری حدیث میں صاف آیا ہے الاذنان من الراس، دونوں کان سر کا جزء ہیں، من جزئیت کے لیے عربی میں آتا ہے الاذنان، دونوں کان سر کا حصہ ہیں، یہ اور حقیقت یہ ہے کہ کان سر سے الگ نہیں ہے، کہ کہتے ہیں فلاں کا سر کاٹ دیا گیا، فلاں کا سر ایسا یعنی اڑا دیا گیا، تو کان چھوڑ کر کے نہیں بلکہ کان کے ساتھ ہوتا ہے، گردن سے لے کر کے اوپر سے سر پورا اس کے کان میں آتا ہے، تو یہ واقعاتی طور پر بھی شرعی طور پر بھی کان کا حکم مسح میں سر کا حکم ہے، یعنی جس طرح کان کا مسح واجب ہے اسی طرح جس طرح سر کا مسح واجب ہے فرض ہے، اسی طرح کان کا مسح کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے الاذنان من الراس ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات، الكعبين دونوں ٹکنوں تک، ایک کعب تو یہ بھی بعض لوگوں نے کہا یہ کعب ہے، لیکن حدیث شریف میں آیا ہے کعبین، آیت شریف میں آیا کعبین، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسا کیا ہے کعبین، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کعبین اسی میں داخل ہیں پیر کے مسا دھونے میں، کیونکہ انہوں نے جیسا کہ آیا ہے ان کی ایک روایت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان امتی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی، ان امتی یأتون یوم القیامۃ حرا محجلین فمن اراد من اثر الوضوء فمن اراد ان یطیل غربته فلیطل، میری امت کے لوگ قیامت کے دن اعضائے وضوء چمکتے ہوئے لے کے آئیں گے، یأتون حرا محجلین من اثر الوضوء، اعضائے وضوء ان کے چمکتے ہوں گے اس حالت میں وہ آئیں گے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح حدیث پیارے رسول کی حدیث ہے، فمن اراد ان استطاع یطیل غربته، جو اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہے فلیفعل، تو جو شخص اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہے تو اور زیادہ وہ وضو کرے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹخنوں سے بڑھ کر کے پنڈلیوں تک گویا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ میں اس وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں تفصیل کر رہا ہوں اس کی، بعض جگہ کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ٹخنا جو ہے وہ پاؤں کے پیٹ قدم کے اوپر جو ہڈی ہے اس کو کعب کہا ہے انہوں نے، یہ غلط ہے حقیقت میں، کعبین کہا ہے عربی کے اعتبار سے بھی، ارجلکم الی الکعبین، دونوں پیروں کو دونوں ٹخنوں تک، تو ہر پیر کے دو ٹخنے ہوتے ہیں عربی کے اعتبار سے، جب کہا گیا جمع کا لفظ استعمال کیا ارجلکم، اس کے بعد کعبین کہا گیا، اگر ہر پیر کے ایک ٹخنا ایک ٹخنا مقصود ہوتا تو اس میں ارجلکم الی الکعوب کہا جاتا، یعنی ہر پیر کے ٹخنے تک، لیکن یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب دو ٹخنے ہوئے ہیں دو پیر ہیں اور اس کے ساتھ ہر پیر کے ساتھ دو ٹخنے کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر پیر کے ساتھ دو ٹخنے ہیں، ارجلکم الی الکعبین جمع کے ساتھ، ارجل جمع ہے اس کے ساتھ دو کا ذکر کیا دو ٹخنے، اس کا مطلب ہے کہ ہر پیر کے ساتھ دو ٹخنے ہیں، اگر ہر پیر کے ساتھ ایک ٹخنا مقصود ہوتا تو عربی کے اعتبار سے جیسا کہ علماء نے کہا یہ تقاضا تھا کہ کہا جائے ارجلکم الی الکعوب، لیکن جب ارجلکم الی الکعبین کہا تو عربی کا قاعدہ چاہتا ہے کہ ہر پیر کے دو ٹخنے ہوں، تو یہ ٹخنا اندر کا اور یہ باہر کا، یہاں تک دھونا اور اس کو دھونا ضروری ہے. علل کامل یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کے, جیسے اس میں بھی علماء کی بہرحال باریکیاں آئی ہیں, بات کہتے ہیں کہ نہیں علا کے بعد جو چیز آئی ہے اس میں داخل نہیں ہوگا. نہیں, یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. ہوتا ہے ایسا, جیسے آپ کہیں گے کہ تم تو تم اتن مسلم عید اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کو رات تک پورا کرو, تو رات اس میں روزے میں داخل نہیں ہے. اسی طرح علا کعبین جب کہا تو کعبین دھونے میں داخل نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے, کہتا ہے دخل تو وصل تو الا مکہ. وصل تو الا مکہ کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں مکے میں داخل نہیں ہوئے, مکے تک پہنچے. حدیث کہتا ہے کہ مکے میں داخل بھی ہوئے. اس وجہ سے جب لغت میں زبان میں دونوں کا احتمال ہے تو پھر آپ بھوڑوں کو پیارے رسول صحابہ اکرام کا فعل کیا تھا, پیارے رسول اور صحابہ اکرام جیسا کیا تھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کو دھویا یہاں تک کہ پڈلی میں شروع کر دیا دھونا, پڈلی حتا اشرح فی اسراح, اس طرح آتا ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ مسئلہ شروع کیا انہوں نے دل المراف, کیا یہ کہنیاں دھونے میں داخل ہوں گی یا نہیں داخل ہوں گی. تو اگر لغت کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے اس میں دونوں کا احتمال ہے کہ نہیں داخل ہوگی یا داخل ہوگی, تو پھر پیارے رسول نے جو تفسیر فرمائی ہے اپنے بیل سے, صحابہ نے جس کو لیا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پانی منگایا, دوسری روایت میں آتا ہے, تو انہوں نے دونوں کہنیوں کو دھویا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہا کہ یہاں تک کہ آپ نے کہ ہنیوں پر پانی کو گھمایا, ادار الماء على مرفقيه. یہ دیکھیے کس طرح, اس کا مطلب دھویا, حتی اشرع بالعضد, یہاں تک کہ پہنچوں کو دھونا شروع کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زبان کے اعتبار سے اس میں احتمال ہے تو پیارے رسول کے فعل سے اس کی تفسیر لی جائے گی, کیونکہ کلام بات کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے دور رکھ کے سمجھنا یہ غلطی ہے. وہ انسل نہ لے کر ذکر ہے تو بھائی علی سے مانوس رہے لیں, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے دیکھا ہے, بعض فقہ کی کتابوں میں گئے, قدوری میں لکھا ہے, شرع وقایع میں بھی لکھا ہے, ہدایہ میں بھی لکھا ہے, یہ سب اختلاف ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں, یعنی جب کہا گیا کہ علم ثم اتم الصیام الى الليل, لیکن دوسری جگہ آتا ہے کہ جو چیز نہایت آخری چیز علا کے بعد بنائی جاتی ہے اس میں داخل بھی ہوتی ہے. اگر دونوں کا احتمال ہے زبان عرب میں, تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, پیارے رسول کی تفسیر, پیارے رسول کی توضیح واجب ہو گئی لینا. جہاں کی احتمال ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, دیکھیے فیصلہ وہیں سے لینا ہے, کیونکہ پیارے رسول کی ذمہ داری. وانزلنا الیک الذکر, اے پیارے رسول ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل فرمایا, لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ جو احکام ان پر نازل کیا آپ ان کو بیان کریں. غیر رسول کے فعل, غیر رسول کے قول سے بیان لینا واجب ہو گیا, اور یہ بحث کتابوں میں بالکل بیکار بحث ہے, حقیقت یہ ہے. اور اس کو لے کر کے یہ کہنا کہ نہیں, اگر کوئی شخص نہیں دھو رہا ہے کہنیوں کو یا دونوں ٹخنوں کو تو صحیح ہے, یہ بات صحیح نہیں ہوئی, کیونکہ غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عداوت ہو گئی. غیر رسول کی سنت واضح ہے, اس کو لینے میں آپ کو کیا حرج ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں داخل نہیں تو ہم اسی کے پیچھے لڑتے رہیں. پیارے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس قسم کے بات کرنا پڑیں. دیکھیں پیارے رسول نے کیا تفسیر کی ہے, ایرے غیرے تیسرے چوتھے نے جو بیان کی ہے بات کہی ہے. عقل بھی چاہتی ہے کہ پیارے رسول کی بات سب سے اوپر ہو, اس وجہ سے یہ بحث جو ہم نے پڑھی ہے بہت سی, وہ کہتے ہیں رعایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتا, یہ بحث لا یعنی ہے حقیقت میں, اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح اس موضوع میں آتا ہے گردن کی مسح کا ذکر بھی, بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے وہ بھی محققین مذاہب کی کتابوں میں نہیں پائیں گے, آپ متاخرین مذاہب کی کتابوں میں آئی ہے بات کہ مسح کا بھی مسا, گردن کا بھی مسا ہونا چاہیے, اور مسح کا طریقہ اس طرح نہیں بتایا ہے, اس طرح بتایا ہے دونوں کو آپ لیجئے پانی اور ایسے مسا کیجئے ایسے, اور اس کے ساتھ موضوع روایت بھی انہوں نے گھڑ لی کی پیارے رسول گردن کا مسا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم ہاتھ رغبتی من النار, یہ چیز بھی کسی صحیح حدیث سے نہ گردن کا مسا ثابت ہے, نہ کسی صحابی کے فعل سے صحیح ثابت ہے, اور نہ یہ دعا ثابت ہے. آپ کوئی بھی دعا وضو کے وقت کہنا, نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے, آپ کوئی بھی دعا آپ کے ذہن میں آئے وضو کرتے وقت. لیکن بعض لوگوں نے وضو کے اعضاء کے ساتھ خاص خاص دعائیں انہوں نے بنا لی ہیں, جس طرح طواف کے صوت اول، صوت ثانی، صوت ثالث، پہلے پھیرے دوسرے پھیرے کی، یہ چیزیں لوگوں کی خود ساختہ ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی ذکر کرے اور اس نیت سے کرے کہ پیارے رسول نے یہ دعا ہاتھ دھوتے ہوئے اللہم آتی رقبتی من النار، اللہم احفظ وجهی من النار، اللہم یہ سب بنائی ہیں جو چیزیں انہوں نے، یہ سب اپنی بنائی ہوئی ہیں. کوئی بھی دعا آپ کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اپنی دنیا آخرت کی دعاؤں بھلائی کے لیے، وہ مشروع ہے اس وقت. لیکن اس نیت سے کہ یہ دعائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوتے وقت، آنکھ دھوتے وقت، چہرہ دھوتے وقت خاص دعا کیا ہے، یہ دعا اس نیت سے پڑھنا بدعت میں داخل ہے، کیونکہ یہی سنت بن جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے لیے آئے رات میں اٹھے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے ان نبی خلق السماوات والارض واختلاف الليل پوری آیت پڑھی آپ نے، یہ پڑھنا سنت ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر کے لوگ وضو کرتے وقت ہزار قسم کی خود ساختہ منمانی بنائی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسح کے سر کے مسح میں گردن کے مسح کی مشروعیت ہرگز ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ فعل پیارے رسول کی سنت سمجھ کر کے، یا وضو کے مشروعات واجب ہوں یا مندوب مستحب سمجھ کر کے کیا جائے، یہ چیز غلط ہے. یہی چیز تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو کر کے بدعت بن جاتی ہے، کیونکہ جو کام دین سمجھ کر کے کیا جائے اور وہ پیارے رسول کی سنت میں ثابت نہ ہو، وہی چیز بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالہ. اس وجہ سے آدمی کو چھوٹی سے بڑی سنت پر پورے طور پر عمل کرنا چاہیے، اور اس قسم کی چیز کوئی بات نہیں ہے. کیا حرج اس میں ہے کہ کرنا کبھی مسا کر لیا جائے؟ تو پھر کوئی آدمی آئے گا کہے گا ہر وقت نہا بھی لیا جائے کیا ضرورت، وضو کے بجائے پورے جسم کا غسل کر لیا جائے. اگر اس قسم کی تشریحات آدمی بڑھاتا رہے تو پھر یہ دین جو ہے بگڑ کر کے، جس طرح دوسرے لوگوں نے دین کو بگاڑ کر کے بہت سی چیزیں داخل کر دی، اسی طرح یہ دین بھی بن جائے گا. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ ہر زمانے میں اس کی ترغیب فرمائی، علیکم بسنتی، میری سنت کو تاکیدی طور پر پکڑ لو. وجوب علیکم بسنتی، پیارے رسول نے فرمایا، یہ نہیں کہ جو چیز بھی اچھی لگے اس کو دین میں داخل کر دو. اسی سے تو بہت سی چیزیں جو خالص یہودیوں، نصرانیوں یا غیر مسلموں کی ہیں، دین اسلام میں درد آئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں اور ان کو دین سمجھا جانے لگا. وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسه واحدۃ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قسم کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کا وضوء کر کے، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پھر آخر میں انہوں نے کہا وہ مسح برأسه واحدۃ، اپنے سر کا ایک مرتبہ مسح کیا. ہاتھ ہتھیلی کو تین مرتبہ دھونا، کلی تین مرتبہ کرنا ہے، چہرے کو تین مرتبہ دھونا ہے، ہاتھوں کو، پیروں کو تین تین بار دھونا ہے، لیکن سر کا تین مرتبہ مسح کرنا ہے یا نہیں؟ تو یہاں روایت میں آیا ہے مسح برأسه واحدۃ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا ایک مرتبہ مسح کیا. ایک مرتبہ مسح کرنے کا کی جو تفصیل آئی ہے وہ اسی طرح آئی ہے کہ پہلے شروع سر سے، اور یہ بھی مقدم الناسیہ، ناسیہ کہتے ہیں آخری حد جہاں سے بال اگتا ہے یا جہاں سر سے بال ختم ہوتا ہے، چکنی جگہ سے لے کر کے اوپر اوپر جو ہے آخری، یہ ناسیہ ہو جاتا ہے. یہاں سے شروع کیا یہاں تک کہ آپ کفا گتے تک لے گئے، پھر اس کے بعد ناسیہ تک لے کے آئے. ایک مرتبہ ہوا، دو نہیں ہوا، ایک مسا ہوا. اب اگر تین کوئی کرنا چاہے تو اس طرح ایک دو تین، تین اس طرح ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رہا ہے کہ تین مرتبہ کے بجائے آپ ایک مرتبہ سر کا مسا کرتے تھے، دیگر اعضاء کے بارے میں آیا ہے تین تین مرتبہ مسا کرتے تھے، دھوتے تھے، لیکن سر کا جو مسا کیا وہ ایک بار. بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا دو مرتبہ بھی مسا کیا اور تین مرتبہ بھی مسا کیا، یہ بعض روایت میں آیا ہے. دیکھیے یہ چیز بھی یاد رکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ سنت جو آئی ہے پیارے رسول سے اس کو کہا جائے یہ سنت ہی نہیں ہے. نہیں، بعض روایت میں ہے کہ آپ نے دو مرتبہ بھی سر کا مسا کیا اور تین مرتبہ بھی کیا ہے بعض حالات میں. اس وجہ سے اگر کوئی شخص جیسا کہ یہ اہل سنت کا، ائمہ سنت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سنت میں، پیارے رسول کی سنت میں کسی کام کے اگر دو طریقے ہیں تو صرف ایک کو جائز سمجھنا دوسرے کو غلط کہنا، یہ غلط ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اکثر جس طرح آیا ہے احادیث میں جو جس طریقے سے اس طرح کیا جائے کبھی کبھی اس کو بھی کر لیا جائے، اور ایک کو چھوڑ کر کے دوسرے کو پکڑ لینا جو کبھی کبھی پیر رسول نے کیا یہ بھی غلط ہے. یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص کبھی تین مرتبہ بھی کر لیتا ہے دو مرتبہ بھی کر لیتا ہے تو وہ سنت کے خلاف نہیں ہوا. لیکن اکثر جو روایتیں آئی ہیں یا اکثر کیونکہ آپ ہزاروں بار وضو کرتے تھے لوگوں کے سامنے تو کبھی بعض مرتبہ آپ نے دو یا تین مرتبہ بھی کر لیا ہے وہ بھی اگر کوئی کر لے تو جائز ہے، لیکن اسی ایک کو پکڑ لینا کہ تین مرتبہ ہر وقت کرے یہ غلط ہو جائے گا، گویا اس نے اسی کو سنت سمجھ لیا. جی وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه البخاري ومسلم شريف کی روایت ہے کہ پیارے رسول نے سر کا مسح فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے شروع کیا اور پیچھے لے گئے، پھر اس کے بعد آ کر کے آپ پیچھے لائے پیچھے سے آگے لائے. أقبل بيديه وأدبر، آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری مرتبہ انہوں نے یہی حدیث تفسیر کے طور پر بیان فرمائی. دیکھیے صحابہ کرام اور احادیث میں الفاظ کا اختلاف کہاں سے ہوا، ایک لفظ دار رسول سے سنا یا جو حالت تھی اس حالت کو انہوں نے بیان کیا کہ دار رسول نے اقبل وادبر، اب کوئی اس کو غلط نہ سمجھے. دوسری مرتبہ جب انہوں نے بیان فرمایا تو یہ کہا کہ فی لفظ اللہما، یہ دوسری انہوں نے ہی انہیں کی کے بیان میں دوسری مرتبہ بدا اب مقدم راس ہی پیارے رسول گویا پیارے رسول کی سنت کو بیان کرتے ہیں. بدا اب مقدم راس ہی سر کے آگے سے شروع کیا حتی ذہب بهما الى قفاه، دونوں ہتھیلیوں کو آپ قفا یعنی گدے تک لے گئے. ثم ردهما پھر ان کو واپس لائے الى المكان الذي بدا منه، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پھر واپس آئے. یہ ہے مسا کا ایک مرتبہ، ایک مرتبہ مسا کا یہ طریقہ ہے. تین مرتبہ کرنا چاہے وہ اس طرح کا چھ مرتبہ کرے، یعنی یہاں سے شروع کرے ادھر لائے ایک پھر اس کے بعد شروع کرے پھر آگے لائے دو اسی طرح تین. وعن عبد اللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء، حدیث لمبی ہوتی ہے مختصر طور پر انہوں نے وضو کے خاص خاص ٹکڑوں کو تمام احادیث سے ملا کر کے مکمل کیا ہے. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بیان کے بارے میں ہے. وہ کہتے ہیں ثم مسح براسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه، سباحہ اس کو کہتے ہیں، اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں. سبابہ معنی گالی دینے والی اور سباحہ معنی ہے تسبیح کرنے والی. تسبیح کرتا ہے آدمی تو اشارہ کرتا ہے، جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں اسی سے. اس وجہ سے گویا اسلامی نام اس کا سباحہ ہو گیا، اور پرانے زمانے کا جو اسلام سے پہلے نام تھا تمام انگلیوں کے الگ الگ نام اپنے یہاں بھی ہوتے ہیں. تو یہ خنصر بنصر اس کا سبابہ، اسلام سے پہلے جاہلیت جس کو جاہلیت کہا جاتا ہے سبابہ، گالی دیتے وقت آدمی اشارہ کرتا ہے گالی اسی سے، تو اس کو سبابہ کہے. لیکن اس کا اسلامی نام کیا ہو گیا، سباحہ، یعنی یہ اللہ کی تصدیق کرنے والی سبابہ نہیں ہے سباحہ ہے. تو ادخل اصبعی ہی السبابتین، دائنے اور بائیں دونوں ہاتھ کی سباحہ، اس کو کون سی انگلی کہیں گے آپ، شہادت کی انگلی، اس کو خود کان کے سوراخ میں داخل کیا سماعت میں. وہ مسح بہامی، اس کو کہتے ہیں دونوں انگوٹھوں سے ظاہرا اذنی کان کے اوپر کا مسا کیا، یعنی اس طرح کا، یہ طریقہ ہے مسا کرنے کا. یہ بعض صحابہ کے فیل میں نے بتایا آپ کو کہ وہ جب داخل کرتے تھے کان میں تو اس طرح کر کے پورے کان کا مسا کر کے پھر اس کے بعد ایسا کرتے تھے، یعنی انگوٹھے سے دائنے کان کے اوپر کے حصے کو. اس سے بہرحال اگر کچھ ایسی چیز ہے پسینہ ہے یا میل ہے زیادہ سے زیادہ حد تک وہ نکل جایا کرے گی. الاستنثار عند الانقاء عند الاستيقاظ من النوم، سو کر کے اٹھے تو سنت کا طریقہ کیا ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے اٹھے فلیستنثر ثلاثا اپنی ناک کو پانی ڈال کر کے تین مرتبہ جھاڑ لے. استنثار کا مطلب ہے کہ ناک جھاڑنا, ناک جھاڑنا جو ہے پانی سے, ضرور ایک پہلے آپ ناک میں پانی چڑھائیں, اسی کو کہتے ہیں استنشاق ہے, اور پھر جھاڑنے کو استنثار. بغیر پانی چڑھائے پانی جھاڑنا یہ تصور میں نہیں ہے. اس وجہ سے ایک لفظ کہہ کر کے دونوں معنی بیان کیا, یعنی اس میں پانی آپ ڈالیے پھر اس کے بعد اس کو جھاڑیے. پر یسن تراسن تین بار پر ان شیطان, پیارے رسول نے فرمایا ہے وجہ یہ ہے کہ شیطان یہ بھی تو رات سون ہی اس کے ناک کے پاسے میں رات گزارتا ہے. اور یہ چیز سمجھ سے دور نہیں ہے, ایک اسلامی عقل سے سمجھنے میں دور نہیں ہے, کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آدمی کے رگو پہ رگو ریشے میں آدمی کے دوڑتا ہے. کیا رسول نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرا الدم, شیطان خون کے دوڑنے کی جگہ میں آدمی کے خون کے دوڑنے کی جگہ میں دوڑتا ہے. ان شیطان یجری کرتا دل میں داخل ہوتا ہے, ناک میں رات گزارتا ہے. تو شیطان کو بھگانے کا جو طریقہ ہے, کم سے کم اگر آدمی کو بر وقت وضو نہیں کرنا ہے تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ناک جھاڑ کر کے شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے آپ, صبح اٹھیں گے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا, سب کچھ کر کے فإن الشیطان یبیت علی خشونة. یہ عام مسئلہ ہے, وضو کرنا ہو یا وضو نہ کرنا ہو. وضو کرنا ہے تو آپ تو کریں گے ہی, ناک میں پانی ڈالیں گے ہی, وہ کافی ہوگا. لیکن اگر وضو نہ بھی کرنا ہو تو نیند سے اٹھ کر کے, چاہے وہ دن کل کی نیند ہو یا رات کی نیند ہو, مشروع یہ ہے کہ آدمی ناک کو جھاڑ لے. بعض لوگوں نے کہا نہیں صرف رات کے سونے میں یہ حکم آدمی کو ہے, کیونکہ یہ بیتوں کا لفظ استعمال کیا. یہاں لفظ علماء کا, ہمارے علماء کا جو اختلاف ہوا اسی وجہ سے کہ لفظ لے کر کے سمجھنے کی کوشش کی, تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں, بات ہے یہ بیتوں کی معنی رات گزارنا, جیسے کہتے ہیں کہ بتو کی الفلا ہم نے جنگل میں رات گزاری, یا بتو کی عرفات بتو کی مینا رات میں, رات ہم نے مینا میں گزاری یا مزلفہ میں گزاری عرفات میں گزاری کہیں بھی. تو باتا کے معنی غلہ کے معنی دن میں, باتا کے معنی رات میں, دن میں کہیں آپ رہیں تو کہیں گے غلہ, اور رات میں کہیں رہیں تو کہیں گے باتا. یہ اصبح معنی صبح کیا, امسا یعنی شام کے وقت فلا جگہ تھے. تو کہنے کا مطلب ہے عربی کا لفظ بہت ہی واضح ہے, اس لفظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ نہیں, رات کے سونے میں سو کر کے, رات کو سو کر کے جب جاگے آدمی تو اس وقت اس کو اس کے لیے حکم ہے. بعض علماء نے کہا نہیں, فین شیطان یبی تو رخشون ہی, شیطان ہر وقت جب بھی آدمی نیند میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے قافیہ سبزی میں یا ناک میں ہر جگہ دوڑتا رہتا ہے. حدیث شریف میں دوسری حدیث میں آیا ہے, چاہے وہ دن میں سوئے یا رات میں سوئے, جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے. اس وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ چاہے وہ دن کو سوئے یا چاہے رات کو سوئے, جب بھی نیند سے اٹھے تو ناک کو جھاڑ لے. اگر وضو کرنا ہے تو وضو سے اس کی یہ اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی, لیکن اگر وضو نہیں بھی کرنا ہے تو مشروع طریقہ یہ ہے, کیونکہ شیطان جو ہے وہاں رات گزار کر کے بیماریاں بھی پھیلا سکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسان کو بہت سے وسائل ایسے بیان کیے کہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکے. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ رات بھر ناک میں کچھ ایسے رطوبات کچھ ایسی کر چیزیں جمع رہتی ہیں جس سے آدمی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, جاگے گا تو ہو سکتا ہے کھینچ کر کے اندر لے جائے پیٹ میں, اور طبی طور پر یہ چیز غلط ہے, آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے. جھاڑ دینے سے یہ چیز نکل جاتی ہے. بہرحال پیارے رسول کا جو بھی حکم ہے وہ حکمت سے, اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. وعنہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت ہے کہ استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. دیکھیے اسلام نے جیسا کہ یہودی کہتے تھے, حسد کرتے تھے پیارے رسول کے زمانے میں بھی, انہوں نے کہا, کہتے ہیں سلمان فارسی سے, انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی تو ہر چھوٹی بڑی بات بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا بھی ہے کہ ہمیں حق القراء کہ ہم پیخانہ کریں فضائے حاجت کریں تو کیسے کریں, ہمارے رسول نے ان سب کے آداب بھی بتا دیے. الحمدللہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین الحمدللہ ایک جامع اور معنی ایسا دین ہے جس کو حق ہے کہ وہ قیامت تک آخری دین رہے. اس سے پہلے کہ انبیاء وقتی طور پر آتے تھے, ان کا دین وقتی طور پر ہوتا تھا جب تک دوسرے نبی آ نہ جائیں, پھر اس کے بعد دوسرے نبی جب آتے تھے تو ان کی کچھ سنتیں رہ جاتی تھیں، کچھ منسوخ ہوتی تھیں، تیسرے آئے، چوتھے آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صفت دے کر کے خاتم النبیین، نبیوں کی مہر، نبیوں کو خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے آپ تھے، یعنی لا نبی بعدی، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے دین تھے ان کے بعد نبی آنے والے تھے، جو بھی نبی آتا نیا دین، نئی شریعت، دین سب کا اسلام تھا، لیکن اس میں کوئی چیزیں حد ہوتی تھیں، کوئی زیادہ ہوتی تھیں، لیکن پیارے رسول آخری دین لے کر کے آئے اور یہ دین مکمل دین تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، پیارے رسول کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ دین کامل ہوا، ایک چیز جو امت کی یا پوری مخلوق کی ہدایت کے لیے ہونی چاہیے تھی ہمیشہ کے لیے، وہ کامل ہونی چاہیے تھی۔ مسیحیت اور نصرانیت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت یہ لوگ جو مسلمانوں کو یا اپنے علاوہ دوسروں کو حیوان کی طرح سمجھتے ہیں، یہودیوں کے دین میں ہے کہ غیر یہودی کو جینے کا حق نہیں۔